اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أهل بيته وأصحابه، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. صلى الله عليه
وسلم.
عزیزان ایمان، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ نفس کی معرفت جو اہم ترین معارف میں سے ہے، کہ اگر ہم نے نفس کی معرفت حاصل کر لی تو گویا ہم نے تمام معارف کے دروازے کھول لیے اپنے پر، اور اگر ہم نے معرفت نفس حاصل نہیں کی تو گویا ہم نے اپنے اوپر تمام دروازے معارف کے بند کر لیے. امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد
فرماتے
کہ تعجب ہے اس شخص سے کہ جو اپنی قیمتی شے کو جب کھو دیتا ہے تو اس کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اور جب تک وہ شے اسے مل نہیں جاتی وہ مطمئن نہیں ہوتا. لیکن تعجب ہے اس انسان پر کہ جس نے گوہر انسانیت کو کھو دیا اور اپنی شخصیت کو کھو دیا اور اس کو تلاش کرنا بھی نہیں چاہتا. اس دن انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن انسان اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو پا لے گا اور اپنے آپ کو پہچاننے لگے گا اور اپنی شخصیت سے آگاہ ہو جائے گا کہ میں کون. اس کے لیے ہمیں ایک سفر طے کرنا ہے، پھر ایک مرتبہ ہمیں کائنات پہ نظر دوڑانی ہوگی. وہ یہ کہ آپ دنیا میں کوئی پتھر ایسا نہیں بتا سکتے کہ جو پتھر نہ ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں دکھا سکتے جو پتھر نہ ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں کہ جس کے اندر سختی نہ ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی نبات ایسا نہیں ہے، کوئی پودا ایسا نہیں ہے، کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جو درخت نہ ہو. اسی طرح سے کوئی حیوان بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو حیوان نہ ہو. آپ کوئی حیوان ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو حیوان نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر سے اس کے پتھر ہونے کو چھینا نہیں جا سکتا ہے، درخت سے اس کی درختیت کو چھینا نہیں جا سکتا ہے، حیوان سے اس کی حیوانیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں، جماعت سے جمادیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، نبات سے نباتیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، حیوان سے حیوانیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان سے انسانیت کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ انسان ہوتا ہے مگر انسانیت نہیں ہوتی، انسان ہوتا ہے مگر انسانیت نہیں ہوتی. یہ بات کسی اور مخلوق کے بارے میں ہم کہیں نہیں سکتے کہ حیوان حیوان نہ ہو. ممکن ہے کہ حیوان سے حیوانیت کو چھینا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ اس دن تعجب کر رہے تھے نا جب میں کہہ رہا تھا کہ قدیم دور میں کتے شریف ہوتے تھے. وہ نہیں, کتے کب شریف ہوتے تھے؟ آپ لوگ تعجب میں پڑ گئے نا کہ دلاور فگار کے اشعار سن کے, کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ کتے کسی زمانے میں شریف رہے ہوں گے اور سڑک پہ ملتے تو جھک کر سلام کرتے تھے, وہ آدمی کا بڑا احترام کرتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اور ایسا احترام کرے؟ آپ تعجب میں پڑ گئے, یعنی آپ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا جبکہ آپ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جانور سے حیوان سے اس کی حیوانیت کو چھینا جا ہی نہیں سکتا. لاکھ میں کتے کی تعریف کروں اور کہوں کہ وہ بڑے شریف ہوتے تھے, آپ کہیں گے نہیں, کبھی کسی زمانے میں ہم نے کتوں کی شرافت دیکھی ہی نہیں, ہمیشہ کاٹتے ہوئے دیکھا, ہمیشہ بھوکتے ہوئے دیکھا. آپ کو مان لینا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں شریف رہے ہوں, ہو سکتا کسی ملک میں آج بھی کتے ہوں گے جو شریف ہوں گے, جو لوگوں کا احترام کرتے ہوں گے. آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, جبکہ انسانوں کے بارے میں آپ ماننے کے لیے تیار ہے. اگر میں کہوں کہ میں ایک ملک سے آ رہا ہوں, ایک ایسا ملک میں نے دیکھا ہے کہ جہاں ایسے انسان ہوتے ہیں, شریف انسان ہوتے ہیں, جہاں وہ اپنا خون دوسروں کو دے دیتے ہیں, آپ تعجب کریں گے, کہیں گے کہ نہیں, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کا خون چوس لیتا ہے, وہ بچوں پہ رحم نہیں کھاتا, وہ عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے, بچوں کو یتیم کر دیتا ہے, وہ بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے, وہ لوگوں کا خون چوس لیتا ہے, وہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر دیتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ مان لیتے ہیں کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان شریف بھی ہوں. تو انسانوں کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ کچھ انسان کہیں پر شریف ہیں تو آپ مان لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ انسان درندے صفت بھی ہیں تو آپ یہ بھی مان لیتے ہیں. دونوں باتیں انسان کے تعلق سے مان لیتے ہیں. تو یہ انسان ایک ہے یا دو ہے؟ یعنی انسان کے اندر دو روحیں ہیں یا ایک روح ہے؟ انسان کے اندر دو نفس ہے یا ایک نفس ہے؟ کہ شریف لوگوں کا نفس الگ ہے, رذیل لوگوں کا نفس الگ ہے. اگر ایسی بات ہے تو خود کبھی کبھی خود انسان اپنے ہی خلاف حکم دیتا ہے, خود ہی منصف بھی بن جاتا ہے, خود ہی مجرم بھی ہو جاتا ہے. تو اس وقت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ ہیں؟ منصف بھی وہی ہے, مجرم بھی وہی ہے. وہ خود اپنے خلاف حکم دیتا ہے کہ میں غلط ہوں, دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی انسان کہتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے. پھر غلطی کس نے کی ہے؟ میں نے کی. پھر یہ حکم کون لگا رہا ہے؟ میں لگا. منصف کون ہے؟ میں. مجرم کون ہے؟ میں. خود ہی مجرم بھی ہے, خود ہی تو دو ہیں, ایک منصف ہے ایک مجرم ہے. انسان کے وجود میں دو لوگ ہیں, ایک انصاف کرتا ہے ایک جرم کرتا ہے. انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کیونکہ یہ ابتدائی بحثیں ہیں اور یہ پہلا اشرہ ہے معرفت نفس کا. اس پر کئی اشروں کی ضرورت ہے, مگر پہلے اشرے میں تو کم سے کم ابتدائی باتیں جیسے نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ, اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی گفتگو ہونی باقی ہے کہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے کہ اس میں اس پر بھی سرسری نظر ڈالی جا سکتی ہے کہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے, نفس لوامہ کیا ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہے. اور یہ سب نفوس کی قسمیں خود قرآن مجید کی آیتوں میں مندرج ہیں. تو ان بحث میں جانے سے پہلے کل کی گفتگو کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور کل کی گفتگو جہاں پہ پہنچی تھی وہ یہ کہ انسان کے اندر دو سورس ہیں, دو طاقتیں کار فرما ہیں. یہ بات کہ دو طاقتیں انسان کے اندر کار فرما ہیں, خود قرآن مجید کے سورے کے اندر جس میں کئی قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم نے کہ وہ شمس و ضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. یہ پوری قسمیں, والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلہا من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کے اندر واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا, کہ ہم نے ایک ہی نفس میں دو خصوصیتوں کا الہام کیا ہے, ایک ہی نفس میں دو باتوں کا الہام کیا ہے, ہے نا. فالہمہا فجورہا وتقواہا, الہمہا فجورہا وتقواہا, فجور اور تقویٰ دونوں کا الہام کیا ہے, دونوں باتیں ایک ہی نفس کے اندر ودیت کر دی ہیں. خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ملے جلے نطفے سے بنایا ہے, کئی خصوصیتیں اس کے اندر رکھی ہیں پیدائشی طور پر, ذاتی طور پر. تو ایک ہی نفس کو دونوں باتوں کی ہدایت کر دی گئی ہے. یا اور بھی دوسری آیتوں میں جیسے سورہ دہر میں ارشاد ہوا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کو دونوں باتوں کی ہدایت کر دی ہے, چاہے وہ شاکر بن جائے چاہے کافر بن جائے, ہم نے دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے, یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, یہ انسانیت کا راستہ ہے یہ حیوانیت کا راستہ ہے. یہ بتا دیا گیا کہ یہ شیطان ہے جو تمہارا دشمن ہے, یہ راہ راہ شیطانت ہے, یہ پستیوں کا راستہ ہے یہ بلندیوں کا راستہ ہے. ہر ایک کو کلیئر طور پہ بتا دیا گیا, اس کے بعد سے امتحان شروع ہوا ہے نا. اگر پڑھایا نہیں گیا تو امتحان کس بات کا لیا جائے گا؟ پہلے ہی نفس کو بتا دیا گیا ہے. وہ نفس کے سامنے جب دونوں چیزیں رکھی جاتی ہیں تو یہ فطرت کا فیصلہ ہوتا ہے, اور فطرت گواہی دیتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز خراب ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ نفس کے اوپر جو ہے اللہ نے ایک مشاور اور پیغمبر اندر سے رکھا ہے, جیسا میں پہلے ہی دن روایت آپ کو سنائی تھی امام صادق علیہ السلام کی, کہ دو پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے, ایک پیغمبر ظاہری ایک پیغمبر باطنی. یہ حدیث بڑی اچھی ہے, ہمیشہ آپ کے کام آئے گی, کہ پیغمبر ظاہری کا نام انبیاء اور مرسلین ہے, پیغمبر باطنی کا نام عقل ہے. تو عقل انسان کی اندر ہے, یہ الگ نہیں ہے. یہ بھی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ نہیں ہیں, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روح ہے انسانی کے مراحل ہیں, ایک مرحلے پر روح انسانی پہنچتی ہے تو وہاں عقل کا کام دیتی ہے. یعنی جب روح خود مجرد ہو, اس کے افعال بھی مجرد ہوں. یہاں مدرسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, کہ ہمارے یاسین بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیں آپ کے جو ہے روح جب مجرد خود بھی مجرد ہو, اس کے افعال بھی مجرد ہو, تو وہ عقل کہلاتی ہے. یہی روح انسانی, روح انسانی خود مجرد ہو, اس کے افعال اگر مادی ہوں تو وہی نفس کہلاتی ہے, وہی روح انسانی ہے. اور روح انسانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ودیت کی گئی ہے, یہ خاص خصوصیت رکھتی ہے. اسی لیے اس کے پاس اس روح کے اندر قوے عاقلہ بھی ہیں, روح انسانی کے اندر. روح حیوانی جو ہے اس کے اندر قوے عاقلہ نہیں ہے, حالانکہ وہ روح بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہے, لیکن اس روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں دی, روح ہی نہیں کہا اس کو, اللہ نے روح ہی کہا. میری روح, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, میں نے اپنی روح پھونکی ہے اپنی ذات کی طرف, یا کی نسبت ہے نا, جمع کی نسبت بھی نہیں ہے, مفرد کی جمع, مفرد کی ضمیر ہے. روحی, میں نے اپنی روح, مثال کے طور پر یہ شرف, یہ شرف کی طرف اشارہ ہے, یہ منزلت کی طرف اشارہ ہے. اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ کل ہم نے کہا کہ انسان جو ہے وہ حیوان اور ملک کے درمیان کی مخلوق ہے, درمیان کی ہونے کے باوجود بھی اپنی جگہ خود شرافت رکھتی ہے اور عظمت رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روح کی نسبت اللہ نے اپنی جانب دی ہے. جیسا کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں, کون کہہ سکتا ہے کہ شوال اللہ کا مہینہ نہیں ہے, ذی القعدہ اللہ کا مہینہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ پھر یہ مہینے کس نے بنائے ہیں, یہ زمان یہ مکان کس کے نام آپ منسوب کریں گے؟ کیا ماہ رمضان ختم ہوتے ہی نظام شمسی کسی اور کے حوالے ہو جاتا ہے, شیاطین کے ہاتھ میں آ جاتا ہے نظام؟ کیا اس نظام کو یہ جو ہے شیاطین چلاتے ہوں اور ماہ رمضان آتے ہی وہ نظام جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہو؟ جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے نیکیوں کے لیے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن خود خطبہ شعبانیہ میں جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہو, کہ تم اس کے لیے اپنے دروازے کھول دو. وہ بند کیا ہے اللہ نے, لیکن ایسا نہ ہو, دوزخ کے دروازے بند کر دیا ہے تم پر, ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر کھول لو. جنت کے دروازے کھول دیے اللہ نے ماہ رمضان, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر بند کر لو. تو اسی طرح سے یہ دونوں چیزیں انسان کو الہام کر دی گئی ہیں, اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا الہام کر دیا گیا ہے. لیکن خود روح ہے انسانی میں شرافت ہے, کیونکہ وہ اللہ سے منسوب ہے اور اللہ نے اپنی جانب اس لیے منسوب کیا ہے تاکہ اس کے شرف کو بتائے. جیسے ماہ رمضان کے شرف کو بتانے کے لیے کہا کہ یہ شہر اللہ ہے, اگرچہ کہ شہر شعبان اور شہر رمضان اور رجب اور جو ہے ذیقعد ذیلحج یہ سارے کے سارے اللہ کے مہینے, لیکن شرف بتانے کے لیے کہا کہ یہ ہمارا مہینہ ہے تاکہ اسے شرف بخشا جا سکے. اسی طرح سے جماعت کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے, ذرے ذرے کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے, کہ جماعت کو بھی اللہ نے خلق کیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے خلق کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ 100 تصویریں بناتے ہیں, بنا کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تصویر میں نے بنائی. آپ پوچھیں یہ پھر کس نے بنائی, کہا یہ بھی میں نے بنائی ہے, لیکن یہ خاص طور پہ دیکھیے یہ تصویر میں نے بنائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نقاش کی نقاشی جو ہے, مصور کی تصویر ایسی ہے کہ مصور اس تصویر پہ فخر کر رہا ہے کہ میرا ہنر دیکھنا ہو تو اس تصویر میں دیکھو, حالانکہ یہ بھی تصویر بھی میں نے بنائی ہے, یہ تصویر بھی میں نے بنائی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ لوگ کہتے ہیں احسن الخالقین کا کیا معنی ہے کہ دوسروں کے خالق کوئی اور ہیں, یہ احسن الخالقین. انسان کا خالق سب سے بہترین ہے, کیونکہ جمادات کے خالق کوئی اور ہیں, نباتات کے خالق کوئی اور ہیں, حیوانوں کا خالق کوئی اور ہے, کہ انسانوں کے خالق سب سے بہترین خالق انسانوں کا خالق ہے. یعنی وہ بھی اللہ ہی نے خلق کیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میری تخلیق دیکھنا ہو تو انسان میں دیکھو, میری سماعت کا اندازہ لگانا ہو تو پھر انسان کو دیکھو کہ انسان کو میں نے سمیع بنایا ہے, بصیر بنایا ہے. اور دوسری جو تصویریں ہیں وہ گونگی ہیں, پتھر کی مورتیاں ہیں, بولتی نہیں ہیں. ایک پتھر کی مورتی بنائی, ایک چلتی پھرتی مورت بنائی, تو آپ اس تصویر کو دکھائیں گے اگر دیکھنے کے لیے کوئی آئے تو آپ کون سی تصویر دکھائیں گے؟ وہ تصویر جو گونگی ہے, جو بولتی نہیں ہے وہ دکھائیں گے آپ, جو چلتی نہیں ہے, جو بیٹھتی نہیں ہے, جو اٹھتی نہیں, وہ تصویر دکھائیں گے, یا وہ تصویر دکھائیں گے کہ جو چلتی بھی ہے, پھرتی بھی ہے, بولتی بھی ہے؟ کون سی تصویر قیمتی ہے؟ آپ جائیے مارکیٹ میں, اب کہیں گڑیا خریدنے کے لیے, یہ گڑیا کتنے میں؟ کہیں گے 10 روپے میں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ بولتی ہے, نہ چلتی ہے, نہ پھرتی ہے, کچھ نہیں کرتی, یہ خاموش ہے, اس کی قیمت کم ہے. اس کی قیمت زیادہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ چابی دیں تو چلتی بھی ہے, دوڑتی بھی ہے, روتی بھی ہے, ہنستی بھی ہے. تو جتنی چیزیں وہ زیادہ کرتی جائے گی اتنی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس میں مصور نے جان ڈال دی ہے, اپنی طاقت اس میں جو ہے منتقل کر دی ہے, اپنی خلاقیت کے جوہر دکھائے ہیں اس تصویر میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو. اس لیے کہ کامل ترین تصویر خلق عالم میں اگر کوئی ہے تو وہ تصویر مصطفیٰ ہے. اور انہی کی سمجھیے عام زبان میں مثال میں زیروکس کاپیاں نکلیں گی. تو دوسری سب انہی محمد کی تصویریں ہیں جو مختلف شکلوں میں انبیاء اور مرسلین کی صورت میں, لیکن اصل تصویر تو مصطفیٰ, اسی تصویر پر دوسری تصویریں بنائی گئیں. یہی قد و قامت سب سے بہترین قد و قامت ہے, یہ اخلاق سب سے عظیم ترین اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. مصطفیٰ سے بہتر نگار خانے عالم میں کوئی تصویر ہے ہی نہیں, زمین آسمان میں, عالم میں, بزم ملک میں, ارض و سما میں, پوری خلق عالم میں ابتدا سے لے کے انتہا تک کوئی تصویر محمد جیسی خلق ہی نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو. تو یہ سب سے اعلیٰ ترین تصویر ہے, اور یہ تصویر انسانی صورت میں ہے. مصطفیٰ انسانی صورت میں, سب سے بڑا شرف جو انسانیت کو ملا, جو آپ کہتے ہیں کہ انسانیت کا شرف کیا ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ انسان کی صورت میں آئے. جان عالم مصطفیٰ کی صورت میں آئے, پورے کائنات کی دھڑکن مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کے دم سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی ہیں, ان کے وجود سے کائنات باقی ہیں, وہ ہیں تو کائنات ہیں. چاہے آپ کہیں کہ مصطفیٰ سے پہلے بھی مصطفیٰ ہی تھے, مصطفیٰ کے بعد بھی مصطفیٰ ہیں. اس لیے کہ وَجَعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, جب ہر جس دن قیامت کے دن معلوم ہوگا عظمت مصطفیٰ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ زمان میں محدود نہیں ہے, مکان میں محدود نہیں ہے. جب ہر نبی اپنی اپنی قوم کے ساتھ محشور ہوگا, اس وقت جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. کیسے گواہی دیں گے؟ اس امتوں کی گواہی دیں گے جن امتوں کو نبی کریم, جن امتوں میں نہیں تھے. امت نوح میں کہاں تھے مصطفیٰ؟ امت خلیل میں کہاں تھے مصطفیٰ؟ لیکن امت خلیل کی گواہی بھی مصطفیٰ دیں گے کہ زمان و مکان سے بالا تر ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ روح انسانی کو اللہ نے اتنی عظمت بخشی کہ اس روپ میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے, اس نور کو, اس کمال, یہ کمالات انسانی روح کے اندر ودیت کی ہیں. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر کے پھر گفتگو کو تھوڑا سا پھیلاؤں کہ انسان اور جن, ایک خود ملک بھی, یہ ایسی مخلوقات ہیں جو مختلف عروج دھار سکتی ہیں, اسی لیے مختلف عروج میں ڈھل سکتی ہیں, مختلف شکل میں آ سکتی ہیں. ملک کے بارے میں, جبرائیل امین کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ مریم میں ارشاد ہوا, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, کہ جبرائیل علیہ السلام بشر کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آئے, وہ آدمی کو دیکھ کے گھبرا گئی. تو بتایا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ آدمی نہیں ہے, یہ ملک ہے, اور یہ عظیم ترین ملک ہے. ملک سے کون سا حجاب؟ ملک نامحرم تھوڑی ہے, ملک نامحرم تھوڑی ہے, جیسے جانور نامحرم ہے آپ کے لیے. چونٹی حمام میں آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ چپکلی دیکھتے ہیں نا, چپکلیاں حمام میں بہت رہتی ہیں, تو چپکلی دیکھ کے اگر آپ اوڑھ لیں تو پھر کیسا ہوگا؟ کبوتر دیکھ رہا ہو کھڑکی میں سے جھانک کے تو کیا کریں گے آپ؟ ان کے یہ جانور ہے, دیکھ رہا ہے, آنکھیں بھی ہیں, دیکھ رہا ہے, دیکھے گا وہ, اس کو اثر کیا پڑے گا؟ آپ الگ مخلوق ہیں, وہ الگ مخلوق ہیں, ہے نا؟ جب ہم اس کو برہنہ دیکھتے ہیں تو اس کو شرم نہیں آتی, تو ہم کو کیا شرم ہے وہ ہم کو برہنہ دیکھ لیں؟ جبکہ ہم اس کو برہنہ دیکھتے ہیں نا, جتنے جانور ہیں سب برہنہ ہیں نا, کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, گائے ہے, بھینس ہے, بھیڑ ہے, یہ جتنے جانور ہیں, جتنے جانور ہیں, کوئی جانور تو کپڑا نہیں پہنتا, کتے ہو یا بلی ہو, کوئی بھی جو ہیں وہ کپڑے نہیں پہنتے, ننگے پھرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی شرم بھی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ عقل نہیں ہے. اگر ان کو عقل دے دی جائے تو پھر کپڑے ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے, پوری مارکیٹ سے کپڑے غائب ہو جائیں گے, کیونکہ اتنے جانور برہنا پھر رہے ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ ننگے ہیں, وہ برہنا گھوم رہے ہیں, ننگے گھوم رہے ہیں راستے میں, سارے انسان ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بیچارے جو ہے نا پتا نہیں ہر کام سڑک پہ کر لیتے ہیں, ان کو شرم ہی نہیں آتی, اس لیے کہ ان کے لیے ان کا کوئی گھر ہے نہ مکان ہے, وہ کہاں جائیں, کہاں منہ چھپائیں, اپنی زوجہ کو لے کے کہاں پھریں, ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, تب کیا کریں گے بیچارے. جب عقل آ جائے گی نا تو دنیا حیوانات میں ایک عجیب ہلچل مچ جائے گی, سب بکریاں حجاب اوڑھنے لگیں گی, کہیں گے حجاب کہاں ہے, حجاب کہاں ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ بہت مشہور جملہ ہے نا شہید مطہری کا کہ اگر بے حجابی تمدن ہے, یعنی اگر بے پردگی کا نام مارن کہلانا ہے, تو حیوان انسان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, حیوان انسان سے زیادہ ماڈرن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم پہ تھوڑا سا تو کپڑا ہے, جانور کے جسم پہ تو اتنا کپڑا بھی نہیں ہے. اگر ترقی یافتہ ہونا بے حجابی اگر ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے, روشن فکر ہونے کی علامت ہے, اعلیٰ طبقے اور اعلیٰ خاندان کے ہونے کی علامت ہے, تو جانور آپ سے زیادہ اعلیٰ خاندان کے ہوئے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے, شعور نہیں ہے. اسی طرح سے ملائکہ کے پاس شہوت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اگر ملائکہ کو شہوت دے دی جائے تو کیا عالم ہوگا. جب سوچ رہے ہیں تو یہ بھی سوچ کے دیکھیے کہ کیا ہنگامہ مچے گا, خلد خلد نہ رہے گا, جنت جنت نہ رہے گی, کہ جنت میں شیریں فرحات کے واقعات ہونے لگیں گے اور جو ہے عشق بازیاں جو ہے وہ جو ہے بزم ملک میں دیکھنے کو ملیں گی, کہ بے حجابی کے جو پیمانے چھلک جاتے ہیں, آدمی کیا ہے فرشتے بھی بہک جاتے ہیں, بے حجابی کے جو پیمانے چھلک جاتے ہیں آدمی کیا ہے فرشتے بھی بہک جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ فرشتے نہ بہکیں, لیکن اگر فرشتوں کو شہوت دے دی جائے تو فرشتوں کے بھی بہکنے کا امکان ہے. اسی لیے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تم عظمت انسان کو پہچانو کہ ان کے پاس شہوت ہوتے ہوئے بھی یہ نظریں جھکا لے رہے ہیں, انسان ہوتے ہوئے جبکہ ان کے پاس شہوت ہے اس کے باوجود بھی وہ شہوت کو کچل کے اس پہ پہرے بٹھا کر اپنی نفسانی خواہشات کا جنازہ نکال رہے ہیں, اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دے رہے ہیں اور نفسانی خواہشات کے ہوتے ہوئے بھی انسان وہ حرکتیں نہیں کر رہا ہے جو جانور اور حیوان کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان قابل مبارک پاس, لیکن وہ انسان عقل رکھتے ہوئے, شعور رکھتے ہوئے, جیسا کہ میں نے کہا اگر جانوروں کو عقل آ جائے تو سب کے سب کپڑے کم پڑ جائیں گے مارکیٹ میں, سب کے سب حجاب کرنے لگیں گے. وہ کیوں بے حجاب ہے؟ اس لیے کہ شعور نہیں ہے. اگر انسانوں کے پاس شعور ہو اور شعور ہونے کے باوجود بھی وہ بے حجاب رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے غیرت ہیں. اسی لیے کسی کا ایک جملہ ہے کسی مفکر کا, ایران کی دیواروں پہ دیکھا ہوگا کہ عورت کی بے حجابی مرد کی بے غیرتی کا نتیجہ ہے. تو یعنی بے غیرت ہو جائیں گے, نفسانی خواہشوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ عقل و شعور ہے لیکن اس کو استعمال, جب عقل رکھتے ہوئے شعور رکھتے ہوئے عقل کے ہوتے ہوئے اگر بیراروی کے شکار ہو جائیں اور حیوانی طرز کو اختیار کر لیں تو پھر یہ انسان کے لیے عیب ہے. کہ جانور تو کہے گا میرے پاس عقل نہیں تھی میں برہنہ تھا، تمہارے پاس تو اللہ نے عقل دی تھی، اس کے باوجود تمہارے پاس حیا کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں حیا ہوتی ہے، جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں حیا نہیں ہوتی۔ حیوانوں میں حیا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، انسانوں کے پاس حیا اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے، اور عقل رہتے ہوئے کوئی بے حیا ہو جائے تو یہ انسان کے لیے عیب ہے۔ یعنی انسان اگر حیوان کی سطح پہ آ جائے تو انسان کے لیے نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہے اس پہ تھوڑی سی ہمیں توجہ دینی پڑے گی، لیکن آج وقت کم ہے، کل اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے کہ کتنا بڑا لاس ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ انسان اگر کتا بن جائے، انسان اگر بھیڑیا بن جائے، ہم آسانی سے کہتے ہیں انسان اگر منزل یعنی حیوان کے، خود حیوان کا حیوان ہونا عیب نہیں ہے، لیکن انسان کا حیوان بن جانا کس قدر عیب کی بات ہے، کس قدر اپنے لیے نقصان دہ ہے اس کے لیے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ وہ انسان کے جس کو اللہ نے انسان بنایا تو صرف انسان رہنے کے لیے نہیں بلکہ بزم ملک سے آگے جانے کے لیے بنایا ہے، بزم ملک سے آگے بڑھنے کے لیے انسان کو اللہ نے رکھا ہے۔ تو پھر ہم اس بات پہ واپس لوٹے کہ اللہ نے جن اور انسان کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، یعنی ان کی روح میں ایک قسم کی عجیب لطافت پائی جاتی ہے، لطیف ارواح ہے، ارواح لطیفہ ہے، ارواح ثقیلہ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے کہ جو پگھلے نہ، یہ تو موم ہے کہ جس کو جدھر چاہیں آپ موڑ دیجئے، جس شکل کا چاہیں آپ اسے بناتے چلے جائیے۔ اسی لیے ڈینجر ہے انسان کی روح، بہت خطرناک ہے۔ جیسا کہ آپ جنات کے بارے میں سنتے ہوں گے تو آپ کو وحشت طاری ہو جاتی ہے، ڈرنے لگتے ہیں آپ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جن کوئی جانور کی شکل میں آ جائے، جانور کی کا روپ دھار لے؟ ہاں ممکن ہے، جن جانور کا روپ دھار سکتا ہے، ملک نہیں دھار سکتا، ملک صرف انسان کا روپ میں آ سکتا ہے، ملک جانور کے روپ میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ جانور کا روپ اس کے لیے جو ہے اس کی سطح سے بہت نیچے ہو جاتا ہے، وہ اتنی نیچے نہیں کر سکتا ہے ملک۔ لیکن جن اور انسان حیوانی سطح پہ گر سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ گر سکتے ہیں، انسان بھی گر سکتا ہے، جن بھی گر سکتا ہے، جن مختلف جانوروں کی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے انسان کر سکتا ہے، انسان بھی کر سکتا ہے، اور کرتے ہی ہیں اور کیے ہوئے ہیں، کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیے ہوئے ہیں، موجود ہیں، مطلب روح، یہ جو بدن ہے، یہ بدن کا نام تو آدمی نہیں ہے نا، ایک انسان کی انسان کا بدن ہے جو اس کا شیپ ہے، یہ جو ہے ستارو لویوب ہے، اللہ نے اس کو ستارو لویوب بنایا ہے، یہ ایک حجاب ہے، اس کے اندر روح ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، انسان کی ایک روح ہے، یہ تو بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ اب گفتگو جس میں انسان مستوی القامہ ہے، انشاءاللہ مستوی القامہ کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ انسان کا جو شیپ ہے نا، یہ بہترین شیپ ہے، اس سے بہترین شیپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ جانوروں کے جتنے شیپ دیکھتے چلے جائیے، بندر کا شیپ دیکھیے، کتے کا شیپ دیکھیے، سور کا دیکھیے، جتنے شیپ دیکھتے جائیے، مختلف الگ الگ جسم کے الگ الگ نمونے ہیں نا، الگ الگ شکلیں ہیں، چوپایوں کی وغیرہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں میں انسان کی جو شکل ہے وہ بہت ہی بہترین قسم کی شکل ہے، ہے نا، اس میں کوئی شک ہے؟ اس پر اور تفصیل کی ضرورت ہے، اگر بات آئے گی تو اس تفصیل کا ذکر کریں گے، مگر سرسری طور پہ جب یہاں بات آ گئی تو کیونکہ مطالب بہت زیادہ ہے تو ہم یہیں پہ اس کو ذکر کر دیں کہ آپ دیکھیں جانور کے ہاتھ بھی زمین پر ہے، پیر بھی زمین پر ہے، اور اس کا سر کا جو شیپ ہے وہ جھکا ہوا ہے، اکثر جانوروں کا جو ہے وہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے، اور سب خمیدہ ہیں تقریباً، جو ہے ان کی جو ہے پیٹ جھکی ہوئی ہے، اور ایک ہے درخت، ہے نا، تین مخلوقات کی بہت اہمیت کیا حامل ہے نا، نبات، حیوان اور انسان، تینوں میں بھی جو ہے وہ جان کا تصور پایا جاتا ہے۔ حیوان کا جو درخت کا شیپ ہے نا وہ کیسا ہے، یعنی درخت ٹھہرا ہوا ہے، سیدھا ہے یا الٹا ہے، کوئی بول سکتے ہیں؟ درخت کا جو شیپ ہے وہ کھڑا ہوا ہے درخت یا سیدھا ہے یا الٹا ہے؟ ہاں سیدھا ہے. اور کوئی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الٹا ہوا ہے. بالکل الٹا ہے, بالکل. کیسا ہے؟ جیسے انسان کو الٹ دیا جائے تو کیسی شکل بنتی ہے, ویسی شکل جو ہے کس کی ہے؟ درخت کی ہے. انسان کا سر اوپر ہے, ہے نا, اس کے پیر زمین پہ ہیں اور پوری باڈی سیدھی ہے, جھکی ہوئی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے, جانور کی طرح نہیں ہے کہ اوپر کا دھڑ بھی جو ہے نا گرا ہوا ہو. یہ سینہ اٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سر جو ہے وہ تاج کی طرح ہے. سر اوپر ہے, سر نہیں جھک رہا ہے, سر اوپر ہے, آسمان کی طرف ہے. اور درخت بالکل الٹا ہے, اگر انسان کو الٹ دیا جائے اور سر کے بل اگر انسان کو ٹھہرا دیا جائے تو کیسی شکل بنے گی؟ سر کو اگر زمین پر رکھ کر, آپ کبھی کرتے نا ایکسرسائز کرنے والے, سر جو ہے نا زمین پر رکھ کے اپنے ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں اوپر ہوا میں اور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہوا میں, جب بالکل الٹا ہو تو شاخیں نکل جاتی ہیں نا, ہاتھ اور اس کی انگلیاں اور جو ہے پیر اور اس کے پیر میں پائی جانے والی ہوں, یہ سب کھڑی ہو جاتی ہیں شاخوں کی طرح. وہ شیپ جو ہے درخت کا ہے, یعنی درخت کا سر اور اس کی جبین مٹی میں دھسی ہوئی ہے اور سجدہ ریز ہے. یہ بات دیکھیں, یہ بات کوئی کہی نہیں سکتا تھا. قرآن سے پتا چلا کہ وشجر یسجدان, شجر سجدے میں ہے. ورنہ سب یہ کھڑا ہوا پیر سے کھڑا ہوا سمجھتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وشجر یسجدان, درخت سجدے میں ہے. اور اس کی آنکھیں کہاں ہیں درختوں کی؟ وہ بھی زمین کے اندر ہے. سر کہاں ہے؟ وہ بھی زمین کے اندر ہے. دہن کہاں ہے؟ وہ بھی زمین کے اندر ہے. جو کھاتا ہے نا اس جڑوں کے اندر سے کھایا, وہیں پر جو ہے وہ دہن بھی اس کا وہیں ہے. پورا سر دھسا ہوا ہے زمین کے اندر. آنکھ, کان, ناک, منہ, پوری گردن تک اندر دھسا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ پیر ڈالیاں ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ درخت کو الٹا پیدا کیا اللہ نے, کیونکہ اس کا کام صرف کھانا ہے اور لوگوں تک اپنا محصول پہنچانا ہے. چلنا اس کا کام نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے پیروں کی؟ پیر ہوا میں لٹکے رہے تو بہتر ہے نا. ضرورت کیا ہے پیروں کی؟ کہ جب پیر زمین پہ رہیں. پیر زمین پہ اس وقت رکھے جاتے ہیں جب اس کو چلنا ہو. جب چلنا نہیں ہے تو پیروں کی, پیر اسی کو کہتے ہیں جو چلنے کے خاطر, جو چلے نہ تو وہ پیر کیا ہے؟ جو کام نہ کر سکے وہ ہاتھ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باڈی جو درخت کی ہے اس کو ہوا ہی میں رہنا بہتر ہے. لیکن حیوان کا جو جسم ہے وہ اس کے پیر زمین پہ ہیں, اس کے ہاتھ بھی زمین پہ ہیں. انسان کا جو شیپ ہے, مختصر یہ کہ یہ جو ہے بشر کا جو شیپ ہے سب سے بہترین ہے. اور بشر کو بشر کیوں کہا جاتا؟ اس کے اوپر اس کی جو کھال ہے نا, یہ بہت باریک قسم کی کھال ہے, ریشم کی کھال ہے. کپڑے میں بھی فرق ہوتا ہے نا, کھادی کا کپڑا ہوتا ہے, ریشم کا کپڑا ہوتا ہے. سب سے بھاری کپڑا کون سا ہے دنیا میں جو بہت نرم ہو, نازک ہو؟ ریشم کا کپڑا. تو یہ جو کھال اللہ نے چڑھائی ہے یہ کھال بہت ہی نازک قسم کی ہے. جو لباس ہے بشر کے لیے جو چنا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا بال بہت زیادہ نہیں. آپ دیکھیے بال بہت زیادہ نہیں ہے, جتنے بھی جانور ملیں گے ان کے اوپر بال بہت زیادہ ہیں. اس کی جو جلد کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں بال, سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے ان کو سوٹر کی ضرورت نہیں. ابھی کشمیر ہم جا کے آ رہے ہیں, کشمیر میں دیکھے جو ہے نا بکریوں کو, تو وہ تو بغیر کوٹ کے گھوم رہے تھے سردی میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوٹ نہیں پہنایا گیا ہے, اللہ نے ان کو موٹا سا کوٹ پہنا دیا ہے انہی کی کھال کا. اس پہ بڑے بڑے بال تھے. وہ بال کیا تھے؟ ان کی جلد کی حفاظت کر رہے تھے, ہے نا. لیکن انسان کو لباس کی اس لیے ضرورت ہو رہی ہے کہ اس کا جو جلد ہے نا بہت نازک ہے, بشرا ہے یہ, یعنی کھال نظر آ رہی ہے. کھال پہ اگر جو ہے بال زیادہ ہو جائے تو وہ بشرا نہیں رہے گا, یعنی کھال جو اندر کی جو کھال ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اب اس میں بشر میں نظر آ رہی ہے, یہ بشر ہے. بشر کی کھال بھی قیمتی ہے, اس کا جو شیپ ہے وہ قیمتی ہے, اس کی آنکھیں قیمتی ہیں, اس کے کان قیمتی ہے, اس کا وجود قیمتی ہے, یہ پورا وجود اس کا جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے, ہے نا. ابھی آپ دیکھیے گردے کتنے میں بک رہے ہیں, آنکھ کتنے میں بک رہی ہے. ایسے ہی یعنی آج کی مارکیٹ میں بھی انسان بیچا جائے تو بھی بہت بڑی قیمت ہے. بہرحال انسان کا شیپ, انسان کا جسم, انسان کا وجود یہ نہایت ہی اہم ہے. اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج رکھا ہے. لقد کرمنا, کرامت کا تاج رکھا ہے. لقد کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو, خود نسل بشر کو, خود وجود قطع نظر کسی چیز کے, خود روح انسانی, خود جسم انسانی, خود وجود انسانی. لقد کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی ہے. وحملناہم فی البر والبحر, اور جو ہے خشکی اور تری پر اسے اختیار دیا ہے. اگر آپ صحیح انسان بن جائیں گے تو آپ کا اختیار خشکی پہ بھی چلے گا, تری پہ بھی چلے گا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, اب یہ صحیح انسان بننے کے اوپر آ گیا, یعنی انسان کی ساری صلاحیتیں اگر یکجا ہو جائیں اور انسان انسان کامل بن جائے تو انسان کامل بن جائے گا. تو جیسا کہ میں نے کل پرسوں آپ سے کہا تھا کہ انسان یہ اپنے چھوٹے بھائی جو طبیعت اور جہاں اور نیچر کے جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی جماعت, نبات, حیوان, یہ سب انسان کے کنٹرول میں آ جائیں گے اور انسان مانیٹر بن جائے گا اس پوری کلاس کا, کہ اگر کوئی بھی جو ہے حیوان شرارت کرے گا تو اس کو چھڑی سے مارے گا. درختوں کے اوپر کنٹرول, مٹی کے اوپر کنٹرول, پتھروں پہ کنٹرول, ان سب کے اوپر, یہ پوری کلاس کا مانیٹر ہے, یہ چلائے گا پوری کلاس کو. ٹیچر تو ٹیچر ہیں, نبی تو نبی ہیں, رسول تو رسول ہیں. جب رسول اور نبی اور امام نہ ہو تو کلاس کس کے حوالے کریں گے؟ کلاس میں ٹیچر نہیں ہے تو, کلاس میں معلم نہیں ہے, کلاس میں استاد نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے استاد گیا ہوا ہے, کیا کریں گے آپ؟ استاد کی غیر موجودگی میں کلاس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے یا کلاس کا کوئی مانیٹر ہوگا؟ ہوگا نا. وہ انسان ہے, وہ خلیفہ ہے انسان, وہ جانشین ہے انسان. انسان کے سر پر کرامت کا تاج ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس کے بعد سلسلہ ہے نا. تو یہ انسان کو جو شرف, انسان کو جو منزلت, انسان کو جو بزرگی عطا کی گئی ہے, وہ ذاتی طور پر انسان کو شرافت عطا کی گئی, لیکن اس کا جو ہے نا رخ تو ملکوتیت کی طرف ہے, لیکن اس کی پشت, یہ میری تعبیر ہے, اس کو آپ الگ الگ تعبیر, یہ سمجھنے کی چیز ہے, اب اسے آپ کسی بھی طرح سے سمجھیں. میں جس طرح سے سمجھا ہوں اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر اس کا مثال کے طور ایک حقیقت ہوتی ہے جس کو پکچرائز کر کے ڈرامائی انداز میں الگ الگ طریقے سے جیسا انسان سمجھتا ہے ویسا جو ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے. تو حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کے اندر شہوت بھی رکھی گئی ہے, عقول ملک بھی ہے, عقول ملک بھی ہے, حیوانی شہوت بھی ہے, دونوں چیزیں انسان کے اندر پائی جائے. اب چاہے انسان گرے تو حیوانیت سے بھی پست ہو سکتا ہے. کیوں پست ہو سکتا ہے؟ حیوان سے زیادہ کیوں پست ہوگا؟ حیوان کے لیول پہ آئے گا تو حیوان بن کے رہے گا, کیا مشکل ہے؟ نہیں, مشکل یہ ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے اگر حیوانی حرکت کرے, مثال کے طور پہ میں اور آپ انسان کہلاتے ہیں, میں اور آپ وہ حرکت کرے جو ایک جانور کرتا ہے, تو ہماری توہین ہوگی یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ جب اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے تو ہماری توہین کیوں ہو رہی ہے؟ اب یورپ کے لوگ یہ استدلال پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ایک کتے کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, آپ بتائیے, کتے کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, کتے کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ہم کو بھی ایک کتا سمجھ کے گھر میں رکھ لیجیے, ہم کو بھی گود میں لے کے گھومیے آپ. ہمارے نام بھی جائیداد لکھ دیجئے، جیسا کہ یورپ میں بلی کے نام جائیداد، کتے کے نام جائیداد لکھتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں گے یوروپ کے اخبارات میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا اپنے کتے کو، تو کچھ لوگ جواب دیتے ہیں شوہر کو، کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کتے کو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان جانور بن جائے تو جانور کی جس طرح سے پذیرائی ہو رہی ہے ویسے انسان کی کیوں نہیں ہوتی، اس کو بھی جانور سمجھ لیجئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر انسان جانور بن جائے تو انسان کی عظمت گھٹ جاتی ہے اور اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ انسان کو جانور کہنا گالی ہے، جانور کو جانور کہنا گالی نہیں ہے، جانور کو جانور کہنا گالی نہیں۔ کتے کو آپ کتا کہیں گے اس کے لیے گالی نہیں ہے، انسان کو اگر کتا کہا جائے تو یہ گالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلند مخلوق ہے، اس پر اگر پستی کا الزام لگا دیا جائے گا تو یہ اس کی توہین ہے، اس کی عظمتوں کا انکار ہے، اس کے شرف کا انکار ہے، اس کی منزلت کا انکار ہے کہ اس کو اس باشرف، اس کو تخت سے اتار کر اسے زمین پہ لے آنا ہے۔ کیونکہ انسان مانیٹر ہے، انسان جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کائنات کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حکومت کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کی منزل میں، یعنی ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، یعنی تم بادشاہ ہو اس مملکت کے۔ جیسے کہتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، انسان کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا اختیار ہے نا، پہاڑوں کو کاٹ کے راہیں بنانا اس کا کام ہے، راکٹ کے پر بیٹھ کے فضا کی وسعتوں کو محدود کرنا یہ اس کا کام ہے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے، ستاروں پر کمندے ڈال سکتا ہے، زمین آسمان سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ بے تاج بادشاہ ہے، لقد کرمنا، کرمنا کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو انسان اتنا بادشاہ، لیکن دو سورس اس کے بیچ میں ہے، یعنی ایک ایسا موجود ہے جو دو مقناطیس کے بیچ میں ہے، دو مقناطیس کے بیچ میں ٹھہرا ہوا ہے، جو مقناطیس زیادہ کھینچے گا ادھر چپک جائے گا۔ ایک ناول تھی آخری مارکہ، اس میں محمود غزنوی کی داستان ہے کہ محمود غزنوی جب سومناتھ کے مندر پہ پہنچا، گجرات میں نا سومناتھ، تو سومناتھ کی مندر کے جب وہ قریب جا رہا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ اب جو جائے گا سومناتھ کی مندر پہ حملہ کرنے کے لیے محمود غزنوی، تو اس کو بت بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں، ان کی قدرت کتنی زیادہ ہے، اس کو پتا چلے گا جب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک ایسا بت ہوا میں رکھا ہوا تھا، ہوا میں بت ٹھہرا ہوا تھا، تو سب لوگ حیرت کے ساتھ جا کے اس کی پوجا کرتے تھے اس بت کی، کہ وہ نہ زمین پہ تھا نہ چھت پہ تھا، بیچ میں لٹک رہا تھا۔ بہرحال محمود غزنوی نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سومناتھ کی مندر کو توڑا۔ جب سومناتھ کی مندر پہ حملہ کیا تو معلوم ہوا چاروں طرف میگنیٹ لگے ہوئے تھے، برابر سورس کے میگنیٹ لگے ہوئے تھے جو چاروں طرف سے کھینچ رہے تھے، تو وہ بیچ میں رکا ہوا تھا، جب تو توڑا تو معلوم ہوا چپک گیا جائے کہ۔ تو اسی طریقے سے انسان بیچ میں، نیچے سے ایک میگنیٹ اسے کھینچ رہا ہے نیچے کی طرف، پیروں کے نیچے ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے شہوت کا، وہ نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور ایک اوپر کی طرف کا ایک سورس ہے ملکوتی، ملک کا سورس اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ دو طاقتوں کے بیچ میں انسان ٹھہرا ہوا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بیچ میں ہوا میں ہے۔ اب ذرا سا بھی اس کا بیلنس بگڑا، اسی لیے کہتے ہیں محاسبہ، اسی لیے کہتے ہیں مراقبہ، سمجھا؟ یعنی عرفانی زبان میں جو کہتے ہیں محاسبہ ضروری ہے، مراقبہ ضروری ہے، اپنے پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ صراط مستقیم سے اگر ذرا سا بھی پھسل گیا تو آدمی ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، تھوڑا سا بھی بیلنس بگڑا تو انسان جا کے ملک بن جائے گا یا انسان جا کے جو ہے حیوان بن جائے گا۔ اوپر کی طرف جائے تب بھی حیوانی صفات کو چھوڑ کے اوپر نہیں جا سکتا، جائے گا انسان۔ اگر ملک بن جائے گا تو انسان کے لیے فرشتہ بن جانا کمال نہیں ہے، انسان کو انسان بننا کمال ہے، انسان کا فرشتہ بننا بھی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے تو پھر فرشتوں کے لیول پر رک جانا یہ کمال انسانیت نہیں ہوگا۔ اگرچہ کہ یہ کمال ہے, کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا کہ حقیقت میں ملک اعلیٰ مخلوق ہے. اگر انسان کو فرشتہ کہا جائے تو شرم آتی ہے انسان کو, ارے بھائی یہ آدمی نہیں ہے تو فرشتہ ہے, تو کیا آپ غصہ کریں گے؟ مجھے فرشتہ کہہ دیا, میں تو اشرف المخلوقات تھا, میں تو ملک سے بھی بڑا تھا, آپ نے مجھے ملک بنا دیا. ارے بھائی آپ ملک سے بڑے نہیں ہیں, آپ اشرف المخلوقات ذاتی طور پہ نہیں خلق ہوئے ہیں, آپ اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر ہے نہیں فی الحال. حقیقت میں پیدائشی طور کے اوپر, پیدائشی طور پر ملک کو اعلیٰ خلق کیا گیا ہے, پیدائشی طور پر جانور کو پست خلق کیا گیا ہے, پیدائشی طور پر, اور انسان کو دونوں کے بیچ میں خلق کیا گیا ہے پیدائشی طور پر. نہ یہ اپنی ذات میں بیچارہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نوری بھی نہیں ہے یعنی ملک بھی نہیں ہے, ناری بھی نہیں ہے یعنی حیوان بھی نہیں ہے, نہ شہوانی ہے نہ عقلانی, بلکہ شہوت اور عقل کے درمیان میں ہے, سنگم ہے, ادھر سے ملکوتیت اور ادھر سے شہوانیت, حیوانی شہوت اور ملکوتی عقل, ان دونوں کے بیچ میں ٹھہرا ہوا ہے. اگر ادھر جائے گا تو ادھر کا ہو جائے گا. اسی لیے جن شیطان جنات میں سے تھا نا, ملائکہ میں کیوں شمار ہونے لگا تھا؟ کہ جب ملائکہ کو آرڈر ہوا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے کیوں کہا کہ میں نہیں کروں گا؟ جب شیطان جن میں سے تھا, اللہ نے حکم ملائکہ کو دیا تھا, تو شیطان کو کیا غرض تھی بیچ میں اٹھنے کی کہ تو نے مجھے جب حکم ہی نہیں دیا ہے جنات کو تو میں کیوں آؤں سجدہ کرنے کے لیے, میں تو جنات میں سے ہوں, تو نے جنات کو تو حکم نہیں دیا ہے, تو نے تو ملائکہ سے کہا ہے. ہے نا سوال, جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر وہ عبادتیں کرے, اتنی عبادتیں کرے کہ شہوت سے دور ہو جائے اور ازدواج نہ کرے اور بیوی بچے معاشرہ خاندان قبیلہ ان سب کو چھوڑ کے مسجد میں بس صرف تپسیہ اور عبادت کرنے لگے تو ملک بن جائے گا, روح ملکوتی پیدا ہو جائے گی, اس کی غذا تسبیح و تحلیل بن جائے گی, اس کی فکر و ہم و غم سب کچھ جو ہے نا تسبیح و تحلیل ہو جائے گی, تو وہ فرشتہ بن جائے گا. تو جن جا کے فرشتہ بن گیا, جن جا کر فرشتہ بن گیا. اب جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس فرشتوں کی فہرست میں وہ بھی آ گیا, اس کا جسم جنات کا تھا, پیدائش جن کی طور پہ ہوئی تھی لیکن روح ملکوتی میں تبدیل ہو چکی تھی, ملکوتی روح ہو چکی تھی, ہے نا. لیکن سرپیچی کی صلاحیت جو ہے اس کی پیدائشی تھی, وہ تو پیدائشی حق تھا اس کا سرپیچی, تو وہ تو بن گیا تھا, لیکن وہ پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا تھا, پلٹ گیا, وہ پلٹی کھا گیا, ہے نا. اسی طرح سے انسان بھی چاہے تو کتنے انسان ایسے ہیں جو فرشتے ہیں, جو جنہوں نے اپنی روح کو ملکوتی روح بنا رکھا ہے, ہو گئے ایسے بھی, لیکن کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان عارف, اسی لیے صوفی اور عارف کا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صوفی وہ ہے جو اپنا خاص لباس, خاص خرقہ اور خاص خانخواہ بنا کے خانخواہ کے اندر نہ وہاں پر جو ہے شہوت ہے, نہ وہاں پر جو ہے گناہوں کا امکان ہے, صرف اللہ ہو اللہ ہو کا ماحول ہے, وہ اس خانخواہ سے باہر ہی نہیں آتا کہ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری, نکل کر خانقاہ کیوں نہیں نکلنا چاہتا ہے؟ صوفی خانقاہ میں قید ہوتا ہے, عارف معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے. امام خمینی صوفی نہیں تھے, عارف تھے, جبکہ وہ صوفیوں کا احترام کرتے تھے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ انسان صوفی صفت لوگوں کا احترام کرتا ہے, لیکن عارف صوفی کا تو احترام کرتا ہے لیکن خود صوفی بننا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان فرشتہ بنے کمال نہیں ہے, انسان انسان بنے کمال, اور انسان جو بنتا ہے وہ انسانوں کے بیچ میں رہ کے انسان بنتا ہے, شہوت کے ہوتے ہوئے, اسباب شہوت کے ہوتے ہوئے عارف انہی کے درمیان میں پرورش پاتا ہے. یعنی اگر انسان جو ہے پہاڑوں پر چلے جائے اور جو ہے بستیوں کو چھوڑ دے اور کہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں زنا نہیں کروں گا, میں نامحرم کو نہیں دیکھوں گا, تو وہاں پہاڑ پہ کون نامحرم آ رہی ہے؟ وہاں کس سے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ وہاں کس کی غیبت نہیں کریں گے؟ وہاں کس پہ تہمت نہیں لگائیں گے؟ یہ کمال ہے. ابھی جائیے آپ جنگل میں بس جائیے, کوئی کمال نہیں ہے, لیکن آپ جھوٹوں کے درمیان میں رہ کے جھوٹ نہ بولیں, یہ کمال ہے. نامحرموں کے درمیان میں رہ کر نامحرموں سے پرہیز کریں، یہ کمال ہے، معاشرے کے اندر انسان بنتا ہے، یعنی شہوانی خصوصیتوں کو رکھتے ہوئے ملکوتیت کو استعمال کرتا ہے، تو پھر ملائکہ دنگ ہو جاتے ہیں کہ شہوت میں گھرا ہونے کے باوجود یہ ہم سے آگے ہیں، ہم ملک ہو کے سجدہ کر رہے ہیں، یہ انسان ہو کے سجدہ کر رہا ہے، جبکہ اس کے اندر منفی صفات ہے، جبکہ اس کو شہوت کھینچ رہی ہے، جبکہ یہ شہوت کی آگ میں گھرا ہوا ہے، آگ سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا اپنے اختیار کے ساتھ، یہ انسانیت کا کمال ہے۔ اسی لیے ملائکہ بزم ملک میں رشک پیدا ہوتا ہے، ملائکہ استغفار کرنے لگتے ہیں، پروردگار یہ سجدہ کر رہا ہے، اس پر ہماری رحمتیں، اس پر ہمارا درود، اس پر ہمارا سلام۔ یہی نہیں بلکہ طالب علم ابھی جو آپ یہاں آئیں، آپ کا ایک ایک قدم درس کے لیے جو آگے بڑھا، سب سے زیادہ سب سے بڑی عبادت معرفت ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شب قدر کے لیے کہا گیا کہ شب قدر میں صرف معرف حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ بے معرفت کے سجدوں میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ معرفت حاصل، اللہ کے لیے کتاب پڑھیے، وہ کمال ہے، نہیں کہ آپ کتاب پڑھنے کو جو ہے آپ عبادت نہ سمجھیں، کتاب پڑھنے کو، تفسیر اور قرآن پڑھنے کو آپ عبادت سمجھیں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے درس میں بیٹھیں۔ تو جیسے جیسے طالب علم گھر سے باہر نکلتا ہے، ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں کہ یہ راہ حق کی طرف جا رہا ہے، شہوت سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کرتے ہوئے، تو کتنی بڑی بات ہے، شہوت سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے، نہیں کہ شہوت کو ختم ہی کر دے، شہوت کے ہوتے ہوئے، شہوت کو رکھتے ہوئے، اور شہوت کا کو صحیح ارتضاق کرنا، یعنی اس کی صحیح پرورش کرنا، تاکہ اس حیوانی جسم کے اندر انسانیت کی پرورش کرنا، یہ ہے کمال۔ اور اتنا پرواز کی صلاحیت ہونا کہ انسان جو چمٹا ہوا ہے نا، جسم اس کا، انسان کا پیر جو ہے وہ اس زمین کے دلدل میں ہے، شہوت کے دلدل میں ہے، یہ اڑنے ہی نہیں دیتا انسان کو۔ لاکھ آپ نماز میں رہیں لیکن آپ کا ذہن جو ہے نا وہ شہوت ہی میں، کھانے میں رہے گا، پینے میں رہے گا، کون سا لباس پہنوں، استری کیا نہیں کیا، یہ کتنے کپڑے گندے ہیں، کتنے کپڑے صاف ہیں، ابھی چار دن باقی ہیں، ابھی کپڑے چلیں گے، ابھی کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، افطار تو کر لیا ہے، سحری میں کیا ہے، سحری کر لیا تو پھر پورا ذہن نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جسم مسجد میں ہے، آپ کی روح کہیں اور ہے، بازاروں میں ہے، نماز ختم ہوتی روح آ جاتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ السلام علیکم کیا، جب آپ یہیں تھے تو پھر السلام علیکم کیا ہے، جب کہیں سے جا کے آتے ہیں تو السلام علیکم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہیں گئے نہیں تو پھر السلام علیکم کیا ہے۔ مسجد سے نکلتے تو ہیں لیکن بازار میں گھوم کے جو ہے، کون سا ہے، ناگیشوری، جو جاگیشوری، بہرحال ادھر ادھر جو ہے نا، آپ کے جو ہے یہاں پر گونڈی وغیرہ ادھر گھوم کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ معراج ہے، یعنی اوپر جانا ہے، یہ سر کو اوپر کی طرف جانا ہے، راکٹ کی طرح اڑنا ہے آسمانوں کی طرف، اور جس طریقے سے راکٹ اڑتی ہے تو نیچے آگ لگتی ہے نا پہلے، تو یہ شہوت کی آگ ہے، یہ میزائل ہے، انسان میزائل ہے، اس کا سر اوپر کی طرف ہے، یہ میزائل ہے، اس کو زمین سے اڑنا ہے، تب جا کے یہ جو ہے اپنے اصل مقصد تک پہنچے گی۔ یہ جو نیچے جو شہوت ہے نا، یہ انسان کو اڑنے ہی نہیں دیتی، شہوت انسان کو، اسی لیے خطبہ شعبان مناجات شعبانیہ میں آیا ہے کہ حبلی کمال الانقطاع الیک، حبلی کمال الانقطاع، یعنی مجھے پروردگار پوری طرح سے دنیا سے توڑ دے میرے رشتے، تاکہ میں تیری طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جاؤں، ورنہ یہ اولاد، یہ ازواج، یہ اصحاب، یہ بیوی، یہ بچے، یہ گھر، یہ خاندان، یہ ہمیں اڑنے ہی نہیں دیتا، اوپر کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، یہ سب پکڑ کے کھینچتے ہیں، دامن پکڑ کے کھینچ۔ بس آخری مثال یاد آ ذہن میں آ گئی، اسی پہ ختم کر دیں بات، جس طرح سے انسان اپنے آپ کو یوسف سمجھ لے، انسان اپنے آپ کو یوسف سمجھ لے، کہ پورے انسان سمجھیے یوسف ہیں، پیچھے سے زلیخا دامن کھینچ رہی ہے، پیچھے سے زلیخا دامن کھینچ رہی ہے، اور انسان کا رخ آگے کی طرف ہے۔ نبی آگے بڑھ جا رہا ہے لیکن نبی کو پیچھے سے زلیخا کھینچ رہی. ویسے ہی ہم سب انسانوں کی حالت ہے, ایک طرف ملکوتیت اور اللہ کے دروازے ہم پر کھولے جا رہے ہیں رحمتوں کے برکتوں کے, لیکن پیچھے سے شہوت ہمارا دامن پکڑ کے کھینچ رہی ہے. کتنے ایسے ہیں جو پلٹ جاتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو دامن چھڑا کے چلے جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا مشکل کام ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, سب آسان ہے, لیکن یہ دامن چھڑانا زلیخا کے یہ بہت مشکل ہے. یہ دنیا زلیخا ہے جو انسان کا دامن پکڑ کے کھینچ رہی ہے اور انسان کا رخ اللہ کی طرف ہے لیکن پلٹ نہ جائے, پلٹ نہ جائے انسان. تو کوشش کریں کہ ہم پلٹنے کی کوشش نہ کریں. دنیا لاکھ ہمیں کھینچے, اس سے دامن بچا کر ہماری توجہ اپنے مقصد کی طرف, اپنے ہدف کی طرف ہونا چاہیے. وہ ہمارا مستقبل ہے, وہ ہمارا فیوچر ہے, وہ ہماری آخرت ہے. ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو, ہمیں وہاں جانا ہے, ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. یہ سب جو ہے یہ سب گندے لوگ ہیں, اچھے لوگ تو مر چکے ہیں, وہ ہمارا انتظار دیکھ رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد ہمارا انتظار دیکھ رہے ہیں, انبیاء ہمارا انتظار دیکھ رہے ہیں, مرسلین ہمارا انتظار دیکھ رہے ہیں. وہاں سے یوسف بلا رہے ہیں, یعقوب بلا رہے ہیں, ایوب بلا رہے ہیں, اور ادھر پیچھے سے شیاطین ہمیں کھینچ رہے ہیں کہ آؤ اس دلدل میں. تو ہمیں چاہیے کہ اس دلدل سے اپنے دامن کو بچائیں اور جو ہے ملکوتی راستے کو اپنائیں. تو ہم وقت ختم ہو چکا ہے, تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ کل سے پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں, کیونکہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے کہ انسان ان دونوں کے درمیان میں ہے. آگے بڑھ جائے تو ملکوتیت سے آگے بڑھ سکتا ہے, اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ دنا فتد اللہ کی منزلوں میں پہنچ سکتا ہے. تو ملک جیسا ملک بھی دامن چرا کے یہ کہے گا کہ لو دنو تو ان ملتن لہ ترخت, کہ مصطفیٰ آپ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو میرے پر جل جائیں, اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. انسان مصطفیٰ بھی انسان ہے, نمرود بھی انسان ہے. انسان کی شکل میں مصطفیٰ بھی ہیں, انسان کی شکل میں نمرود اور فرعون. تو گر جاتا ہے انسان تو فرعون بن جاتا ہے, اور آگے بڑھ جاتا ہے عقل کے راستے پہ تو موسیٰ و عمران بن جاتا ہے. اگر انسان عقلانی راستے پہ چلے تو خلیل بن جائے, اور اگر حیوانی راستے پہ چلے تو نمرود بن جائے. عقلانی راستے پہ چلے تو مصطفیٰ بن جائے, اور شہوانی راستے پہ چلے تو ابو لہب و ابو جہل بن جائے. تبت یدا ابی لہب, کہ پروردگار دشمنوں کو سرکوب فرما, اور یہ تمام شہوت پرستوں سے ہمیں نجات عطا فرما. یہ تمام دنیا دار لوگ جو دنیا کو جہنم بنائے ہوئے ہیں, پروردگار یہ دنیا جو بازیچۂ اطفال ہے, ان یہودیوں کے سمیت اس دنیا کو غارت فرما, اور اہل حق سے ہمیں ملا دیں. پروردگار اہل حق کی معرفت عطا فرما, امام زمانہ کی معرفت عطا فرما, ہمارے قلوب کو نور وحی نور ایمان سے مزین فرما, نور محبت اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان دین کو نیست و نابود فرما. امام اسر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.